اگر میں ہر شخص کی ذہنی سطح کے مطابق گفتگو کروں تو میں الف بے جیم اور اے بی سی ڈی اور 1 2 3 کے علاوہ کچھ نہیں کہہ سکوں گا. لوگوں کی علمی سطح اتنی ہے. درود بھیجے محمد وال محمد. ہاں میں ایز اے یوتھ کونسلر ایک نفسیات کے طالب علم کے حیثیت سے جہاں پر لیکچرز میں سیمینارز میں مثال کے طور پر یونیورسٹیز میں کالجز میں خطاب کرتا ہوں تو وہ میرا لبل ہے جو دوسرا ہوتا ہے. مجلس والا نہیں ہوتا, بہت موٹی موٹی ہائی فائی باتیں نہیں کر رہا ہوتا, وہ باتیں کر رہا ہوتا ہوں کہ جہاں پر ضرورت ہے کہ نوجوان جو نسل اس کو کیچ کر سکے, پک کر سکے. درود بھیجے محمد وال محمد. لیکن میں نے ان 5 مجلسوں سے ان 3 مجلسوں کو ترتیب اس طرح دیا ہے کہ میں جو عزاداری کی جو فنڈامنٹلس ہیں, جو بنیادیں ہیں قرآن و سنت میں اور ملاقات شرعیہ میں, اس کو بیان کر سکوں. اس لیے کہ ہمیں عادت ہونی چاہیے کہ ہم علمی گفتگو فلسفی گفتگو سننے کے عادی بنیں. لیکن ہماری اردو کا حال یہ ہو گیا ہے کہ اب مثلا کوئی پوچھے کہ مولانا یہ حرارت زا کا کیا مطلب ہے؟ زی الف زا, زا کہتے ہیں کوئی چیز کریٹ کرنے والی پہنچانے والی, حرارت زا کہا جاتا ہے. اس لیے شاعر کہتا ہے کہ یونیورسٹی میں کسی سوٹ پوش سے, یہ اردو کا حال بتا رہا ہوں میں, ایک یونیورسٹی میں کسی سوٹ پوش سے, توجہ رکھیے گا اہل ادب موجود ہیں, میں نے کہا جناب ہے کوئی سارجنٹ, کہنے لگے جناب سے مسٹیک ہو گئی, آئی ایم ہیڈ آف دی اردو ڈپارٹمنٹ. یہ ہمارے اردو کا حال ہے, آئی ایم ہیڈ آف دی اردو ڈپارٹمنٹ. درود بھیجے محمد وال محمد. لیکن یہ بات یاد رکھیے گا, اردو زبان نے آزاداری کی جتنی خدمت کی ہے, بلکہ یوں کہوں آزاداری نے اردو کے فروغ میں جو کردار ادا کیا ہے, اس پر کئی اشروں کی ضرورت ہے. اردو زبان نے, دوسری زبانوں کا تذکرہ نہیں کر رہا ہوں, جب آپ کسی چیز کی حمایت کرتے ہیں تو اس حمایت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ دوسروں کی نفی کر رہے ہیں, نہیں. اردو زبان نے بہت خدمت کی آزاداری کی, اور آزاداری نے بہت خدمت کی اردو زبان کی. یہ ایک بہت مفصل عنوان ہے, اس میں گفتگو ہونی چاہیے. درود بھیجے مل کے بھیجے محمد و آل محمد پر. لیکن میں اب اپنی گفتگو کو علمی سطح سے عام فہم کی سطح پہ لا رہا ہوں, لیکن چاہتا ہوں یہ کہ ہم اپنی علمی سطح کو بلند کریں. ایک مجلس جو مشہور و معروف ہے, میں نام نہیں لوں گا, لوگ بڑے گرویدہ ہیں, شغف رکھتے ہیں, عاشق ہیں, جناب اس مجلس میں جائیں گے وہاں اردو بڑی صاف ستھری سننے کو ملتی ہے. تو اس مجلس کے بعد میں نے 2-3 نوجوانوں سے انٹرویو لیا, میں نے کہا آپ کی سمجھ میں آیا, آپ گئے تھے شرکت کرنے کے لیے, میں بھی گیا تھا. کہنے لگے پتہ نہیں وہ کیا کہہ رہے تھے. یعنی ہمارے یہاں ایک کیا ہے, کریز ہو گیا ہے معذرت کے ساتھ, سمجھ میں آئے نہیں ہے فلاں کی مجلس میں جانا ہے. ٹھیک ہے مجلس میں جائیں, مجلس میں جانے کا ثواب ہے, لیکن کچھ لے کے اٹھیں پتہ چلے کہ خطیب کیا کہہ رہا ہے. درود بھیجے محمد وال محمد پر. ہر امام اپنے زمانے کے لحاظ سے تشریح کرنے والا ہے, شرح دینے والا ہے, پھیلانے والا ہے شریعت کو, اور اس کو شارح کہا جاتا ہے, شارح شرح سے. اور ہر امام کے دور میں جتنی بھی نئی مسائل آ رہے تھے, آئمہ اس کا جواب دے رہے تھے. تو یہ مازاد نہیں ہے, ایڈیشن نہیں, اضافہ نہیں ہے, یہ کل کی گفتگو میں ذکر کر چکا ہوں. اب ایک اور اسٹیپ آگے آ جائیے, وہ اسٹیپ یہ ہے کہ جب یہ مازاد نہیں ہے, ایڈیشن نہیں ہے, اضافہ نہیں ہے, تو یہ جو عزاداری سے متعلق احکامات ہیں یا فضائل اور درجات مقرر کیے گئے, مثلا امام حسین کی عزاداری کا اتنا ثواب ہے, جو امام حسین کی محبت میں ایک آنسو بہاتا ہے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں, یہ اس قسم کے جو اہل بیت علیہ السلام سے احادیث مروی ہیں, یقیناً مروی ہیں, ان کی صحت بھی صحیح ہے, ان کی سند بھی صحیح ہے, ان کا ایک وزن ہے, ان کا ایک فلسفہ ہے, توجہ رکھیے گا. تو پھر اس کو کس نگاہ سے دیکھا جائے گا؟ یہ وہی کہہ رہا ہوں, وہ ملاک, وہ اسٹینڈرڈ جو اللہ تعالیٰ نے کسی واجب کسی حرام, کسی مستحب, کسی مکروہ یا کسی مباح کے لیے رکھے, تو وہی اسٹینڈرڈ عزاداری کے لیے. ہو نہیں سکتا کہ امام کوئی حکم دے اور وہ ملاقات شرعیہ نہ رکھتا ہو, شرعی اسلامی کے اسٹینڈرڈ سے آری اور خالی ہو نہیں سکتا. کیونکہ امام اپنی طرف سے وہ چیز بیان کرنے والا نہیں ہے، امام شریعت محمدی کا محافظ بھی ہے اور اس کی شرح و تبیین و تفسیر کرنے والا بھی حضرت علی کلامی. توجہ رکھیے گا، کوئی چیز امام ایسی نہیں بیان کر سکتا جو خلاف شریعت ہو، خلاف قانون خدا، ممکن نہیں ہے، اصل محال ہے. یہ اور بات ہے کہ ہم کہیں نہ کہیں سے کوئی پہلو نکال کر یہ بتانے کی کوشش کریں کہ نہیں جناب مثلا ایسا ہوا تھا، یا عزاداری جو ہے وہ دین سے اوپر ہے، عزاداری میں کوئی فتویٰ نہیں لگ سکتا. نہیں، جو کچھ بھی عزاداری میں بیان کیا گیا وہ شریعت کے تابع ہیں، یعنی شریعت کا حکم، خدا کا حکم، امام کا حکم. اور غیبت کبریٰ میں ولی فقیہ اور مجتہد کا حکم لاگو ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. کوئی مولوی ملا ذاکر خطیب جی صاحب منبر صاحب محراب یہ کہتا ہوا نظر آیا کہ کوئی شریعت کو لاگو نہیں ہوتی، نہیں، اس لیے کہ حکم امام. کل جو میں نے آخر میں ایک بحث آپ کی خدمت پیش کی تھی، سنجیدہ بحث تھی، امید ہے کہ آپ نے ملاحظہ کیا ہوگا کہ امام تاریخ کا حصہ ہے لیکن تاریخ کو جہت دینے والا ہے، تاریخ کو موڑنے والا ہے. جیسے میں نے کہا تھا امام ٹائم فریم میں ہے لیکن بعض اوقات امام مقاصد عالیہ کے لیے اس ٹائم کو اپنے اختیار میں لے لیتا ہے، اس نیچر کو، اس فطرت کو، جیسے کہ سلمان فارسی کا اور مولا علی کا ایک شہر سے دوسرے شہر آنن فانن پہنچنے کا، توجہ رکھیے گا، واقعہ سنایا تھا. یہ واقعہ قرآن کریم میں موجود ہے کہ تخت بلقیس کو بلانے کے لیے کہاں کہ کون لے کے آئے گا، قال عفریت من الجن، عفریت نے کہا کہ میں قبل اس کے کہ آپ ان تقوم مقامک، آپ اپنے مقام سے اٹھیں، میں ابھی لے آؤں گا. ایک اور حضرت سلمان کے دربار موجود تھا جس کے لیے قال الذی من عندہ علم من الکتاب، کتاب میں سے کچھ علم اس کے پاس تھا. توجہ رکھیے گا، کتاب کا علم نہیں تھا، کتاب میں سے من بیانیہ ہے، علم من الکتاب، اس کے پاس کتاب خدا میں سے تھوڑا سا علم تھا. اس نے کہا قبل اس کے کہ آپ کی پلکیں جھپک کر کھلے، میں آنن فانن آپ کے پاس علم لے آؤں گا. یہ آصف بن برخیہ ہے کہ جو آنن فانن لے آتا ہے کہ ابھی پلکیں جھپکیں گی نہیں، ابھی بند ہو کے کھلیں گی تخت آ جائے گا. اور علی علم الکتاب رکھنے والا ہے کہ زمین کے فاصلے سے بڑھ جاتے ہیں اور زمین چھوٹی ہو کر علی کے قدم تل پھیل جاتی ہے. یہ ہے مولا کائنات، یہ ہے مولا کائنات. تو توجہ رکھیے گا، تو نیچر فطرت امام کے اختیار میں ہے، امام تاریخ کا حصہ ہے، یزیدی ظلم کر رہے ہیں، امام اس تاریخ کا، اس ہسٹری کا حصہ ہے، لیکن وہ مجبوراً اس ہسٹری کو قبول نہیں کرتا بلکہ اس کو ایک جہت دیتا ہے، اس کو ایک ڈائریکشن دیتا ہے، اس کا رخ موڑتا ہے. توجہ رکھیے گا، یہ بھی بہت دقیق بحث ہے، یہ الفاظ کی بحث ہے. کربلا کے بارے میں جتنی اصطلاحیں، عزاداری کے بارے میں جتنی اصطلاحیں استعمال ہوتی ہیں، مظلوم ہم سمجھتے ہیں بیچارہ، لاچار، ناکار، جس کا کوئی نہیں ہو، مظلوم اسے کہتے ہیں؟ ہرگز نہیں. انتظار، منتظر، ہاتھ پکڑ کے بیٹھ جاؤ. زیادہ سے زیادہ مولانا دعا الہی آمین اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن الہی آمین، بس تمہارا کام یہ ہے. منتظر کا معنی یہ ہے، یہ اصطلاحیں جو ہیں، یہ ٹرمس جو ہیں، ان کو کھولنے کی ضرورت ہے، ان میں حقیقت پوشیدہ ہیں. امام جہت دینے والا ہے، دوبارہ لوٹ کر آیا ہوں اپنی بحث پر، امام تاریخ کا ظلم برداشت کر رہا ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ جہت دینے والا ہے تاریخ کو. یہی وجہ ہے کہ میں نے بتایا ہمارے لیے وہ ہسٹری جو تاریخ میں لکھی گئی ہے، جو مقاتل کی صورت موجود ہیں، اس کو پڑھنا لازم و ضروری ہے، پتہ چلے کہ مستند کون سی ہے، غیر مستند کون سی ہے، مستند مقاتل کون سے، غیر مستند مقاتل کون سے ہیں، صحیح حدیث کون سی ہے، غیر صحیح حدیث کون سی ہے، تاکہ کھوٹ اور کھرا اور خالص واضح ہو سکے. یہ ہسٹری میں پڑھنے کی ضرورت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں وہ ہسٹری پڑھنی چاہیے جو ان مقاتل کو، ان مظالم کو، اس مظلومیت کو ایک جہت دے رہی. وہ امام کا قول ہے، وہ امام کا فعل ہے عزیزان گرامی. اب اگر آپ پھر میں کہوں گا کہ ترجمہ پڑھیے جناب زینب سلام اللہ علیہ کے خطبات کا، حضرت فاطمہ بنت الحسین، حضرت ام کلثوم، امام سجاد، کہ جنہوں نے در بازار کوفہ میں خطبہ دیا، امام حسین کی صاحبزادی حضرت فاطمہ، ان کا خطبہ موجود ہے، توجہ رکھیے گا. کہنے کا مقصد یہ کہ ترجمہ پڑھیں، وہاں پہ آپ کو پتہ چلے گا کہ کس طرح جناب زینب آزاداری کے ذریعے سے رخ موڑنے والی ہیں. وہ کہاں لے جانا چاہ رہا ہے گفتگو کو کہ تاریخ مورخ لکھے کہ ابن زیاد نے کیا کہا جناب زینب سے. لیکن جناب زینب کون ہیں؟ معصوم کی بیٹی ہیں، آیات حق کی چھاؤں میں عصمت کا پھول تھی، زینب کہیں علی تھی کہیں پر رسول تھی. جناب زینب سلام اللہ علیہ یہ ہے شخصیت، یہ جناب زینب، یہ امام سجاد، یا فاطمہ بنت الحسین، یا حضرت ام کلثوم، یہ جہاد دینے والے ہیں. کہ جناب زینب کہتی ہیں کہ ایک کربلا وہ ہے کہ جو ظلم کے ذریعے سے ہمارے اوپر نافذ کی جا رہی ہے، ہم مجبور ہیں، ہمیں قتل کیا جا رہا ہے، کہ یزیدیت کو مٹاؤ. یہ وہ جہد جو جناب زینب دینا چاہ رہی ہے. ایک ظلم ہے، ظلم ایک ہے، یہ امام حسین پہ ہو رہا ہے، ظالم یزید ہے ظلم کر رہا ہے، جناب زینب اسرائے کربلا، شہداء کربلا مظلوم ہیں. یہ مظلومیت جہد کون دے گا؟ امام وقت دے گا، جناب زینب دیں گی. کہ یزیدیت کو مٹاؤ اسے بلا سمجھو، یزیدیت کو مٹاؤ اسے بلا سمجھو، ارے خدا کے واسطے مفہوم کربلا سمجھو. درود بھیجے بسمت حضرت زینب سلام اللہ علیہ. یہ وہ جہد ہے کہ جو اہل بیت دے رہے تھے، یہ وہ ہسٹری ہے جس کی ہمیں ضرورت ہے، یہ وہ ہسٹری ہے جو ہمارے اعتقادات، ہماری تھیوری، ہمارے نظریات، ہمارے فیت کو اور ہمارے عقیدے کی تعمیر کرنے والی ہے. لہذا اس ملاک سے بھی گزر گئے. امام ہر دور میں شریعت کو بیان کرنے والا ہے، عزاداری حکم شریعت ہے، حکم شریعت ہے تو ان پانچ اصولوں سے خالی نہیں، یا واجب ہیں، یا حرام ہے، یا مستحب ہے، یا مکروہ ہے، یا مباح ہے. توجہ رکھیے گا دانی کرام میں. میں بارہا جو دو دن کی محنت کی ہے میں نے اور علمی انداز سے اس یہاں تک کی گفتگو کی بنیادوں کو مستحکم کیا، یہیں تک لانے کے لیے تھا دانی کرامی، کہ آزاداری مازاد نہیں ہے، ما فوق نہیں ہے، ایڈیشن نہیں ہے، اضافہ نہیں ہے. ہر دور کا امام اپنے زمانے کی مصلحت کو مد نظر رکھتے ہوئے حکم شریعت بیان کرتا ہے. امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، یا مثلا پانچویں امام کے دور میں ائمہ نے آزاداری کو فروغ. اب آزاداری کے ذریعے سے دین کی حفاظت کا کام لیجیے. درود بھیجیے محمد وال محمد وال. چار اور اہل بیت علیہ السلام کے منصب بیان کیے گئے جن کو بہت تیزی کے ساتھ آپ کی سماعت کی نظر کرنا چاہتا ہوں، اور پھر وہ تین قول جو عزاداری کے بارے میں تھے قرآنی اصول، وہ بھی انشاءاللہ آج بیان کروں گا چونکہ آج وعدہ ہے. پہلا اصول جو ہے وہ ہے مقام تبیین و تفسیر قرآن. اہل بیت معادل ہیں قرآن کے، اہل بیت ہم وزن ہیں قرآن کے، ہم پلہ ہیں. انی تارکن فیکم الثقلین، ثقل ثقل دو گرا بہا گرا قد چیز کو کہا جاتا ہے. سورہ نحل آیت نمبر 44 میں ارشاد ہوا، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. اے رسول، تمہاری ذمہ داری ہے کہ جو اللہ کی طرف سے تم پہ نازل ہو چکا ہے تم اس کو تفسیر کے ساتھ، بیان کے ساتھ، شرح کے ساتھ ڈیفائن کرو، ڈسکرائب کرو، اسے بیان کرو. لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تُبَيِّنَ یعنی تم بیان کرو اے رسول. اب رسول اگر ہیں تو رسول بیان کریں گے، مولا کائنات ہیں تو مفسر قرآن کون ہیں؟ وہ مولا علی ہیں. اگر امام حسن ہیں تو وہ وارث قرآن ہیں، وہ بیان کریں گے. بس امام کا ایک منصب کیا ہے؟ تفسیر قرآن، یعنی شرح کلام خدا، کلام خدا کو، شریعت کے قانون کو جو مدون صورت میں ہے اس کو بیان کریں. دوسرا مقام، مقام ولایت و حکومت. توجہ رکھیے گا، السلام علیک یا وارث آدم صفت اللہ، السلام علیک یا وارث نوح نبی اللہ. یہ جو انبیاء کا وارث کہہ رہے ہیں آپ، یہ صرف چار پانچ انبیاء کے وارث نہیں ہیں امام حسین علیہ السلام، 1,23,999 انبیاء کے وارث ہیں، کہ جن میں حضرت سلیمان بھی ہیں. حضرت سلیمان کون ہیں؟ جن کے پاس حکومت ہے. پس حکومت کس کا حق ہے؟ ائمہ تحریر کا. انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا الذين يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه وهم راكعون. یہ ولایت کیا ہے کہ اللہ ولی ہے؟ نعرہ حیدری لگا لو. نعرہ ولایت علی نے ولی اللہ ولایت نہیں. عزیز نے کہا توجہ رکھیے گا, انما ولیکم اللہ ولی ہے, ورسولہ اس کا رسول ولی ہے. والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون, اور وہ صاحبان ایمان ولی ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں حالت رکوع میں زکات دیتے ہیں. یہ ولایت کیا ہے؟ انگوٹھی پہننے نے عقل کی بڑی تھی جی, ملکوں کے اتنا گلے میں باجا لٹکا کے علی علی کرتے رہو, علی کی بوٹی پی کے. استغفر اللہ. توجہ رکھے گا ولایت کیا ہے. قرآن مجید کہہ رہا ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ ولی ہے. ولی کیا کام کرتا ہے؟ اللہ کی ولایت کیا کام کرتی ہے؟ تاریکیوں سے نکال کے نور کی طرف لے جاتی ہے. اگر اللہ ولی ہے تو رسول بھی یہی کام کرے گا, اور رسول اگر یہی کام کرنے والا ہے تو امام وقت اور امام حاضر بھی یہی کام کرے گا تاریکیوں سے نکال کر. تو تاریکیوں سے کیسے نکالے گا؟ یہی وجہ ہے. امام فرماتے ہیں جب عید کا موقع آتا ہے, عیدین کا, ہم آل محمد کا غم و اندوہ تازہ ہو جاتا ہے کہ ہم حق حکومت کو ظالم و فاجروں کے ہاتھ میں دیکھتے ہیں. حق حکومت یاد رکھے گا, حکومت آئمہ کا حق. اسی لیے امام الزمان کے لیے کیا ہے کہ وہ عدل الہی پر قائم حکومت قائم کریں گے. حکومت کا لفظ آیا ہے. اللہم انا نرغبو, دعا افتتاح جو ماہ رمضان کی ہر شب پڑھنا مجھ سے بھی, کیا کہتے ہیں؟ اللہم انا نرغبو الیک فی دولت کریمہ. دولہ دولت کہتے ہیں, یہ اردو والا دولت نہیں ہے, دولت کہتے ہیں عربی زبان حکومت کو, گورنمنٹ سسٹم آف لائف اس کو کہا جاتا ہے. اللہم انا نرغبو الیک فی دولت کریمہ, اے خدا ہم دولت کریمہ یعنی امام زمان کی حکومت کی آس لگائے بیٹھے ہیں. ابھی میرا موضوع نہیں ہے, اشارہ کرو مقام حکومت و اقتدار و ولایت آئمہ کا حق ہے. مولا علی کو ظاہری طور پہ ملا 25 سال کے بعد ملا, لیکن علی محتاج نہیں ہے حکومت کا, حکومت محتاج ہے علی مرتضیٰ کی. تیسرا قانون مقام قضا ہے جس کے لیے ارشاد ہوا سورہ نساء آیت نمبر 65 میں, فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا. یہ اس وقت تک تسلیم نہیں ہوں گے, اس ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ جو کچھ بھی آپ ان کے لیے حکم بیان کر دیا, آرڈر کر دیا, فیصلہ سنا دیا, جس کے بارے میں چون چورا نہ کرے, چپ خاموش. جو رسول نے کہہ دیا وہی بات ہے. یہی مقام قضا یعنی فیصلہ, یہ کس کے لیے؟ آئمہ کے لیے بھی, ہر امام کے لیے. اور عصر غیبت میں مجتہدین اور ولی فقی کے لیے یہی چیز ثابت ہے. اور چوتھا مقام کیا ہے؟ وہ ہے تزکیہ نفس. یعنی رسول کیا ہے؟ نفسوں کو پاک کرنے والا ہے, امام بھی نفسوں کو پاک کرنے والا. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اللہ نے احسان کیا ہے کہ اس نے مومنین کے درمیان میں سے ایک رسول اٹھایا جو ان کے نفسوں کو پاک کرتا. یہ چار منصب ہیں آئمہ طاہرین علیہ السلام کے. بس امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد جو احکامات عزاداری آئے وہ آئمہ کی طرف سے مصلحت الہی کے عین مطابق تھے. اور یہی وجہ ہے میں نے آپ کے سامنے عزاداری کا پہلا کلمہ, پہلا لفظ جو اسیران کربلا کی زبانی سنا گیا, تاریخ نے لکھا, وہ تھا ہائے حسین. ہائے حسین میں تین عظمت پوشیدہ ہیں, تین اسرار ہیں. پہلا سر, پہلا راز مظلومیت امام حسین, اس میں گفتگو کر چکا ہوں پہلی مجلس میں. دوسرا کیا ہے؟ ظلم یزید, ظالم کے ظلم کو بیان کیا جائے. تیسرا جو اس میں سر اور راس پوشیدہ ہے وہ ہے عظمت دین. ان میں سے کوئی ایک بھی محو ہو جائے عزاداری کا مقصد فوت ہو جائے گا. اگر آپ ہائے حسین میں سے یعنی عزاداری میں سے, عزاداری کا سب سے پہلا شعار کیا ہے؟ ہائے حسین. ہائے حسین کیوں کہا گیا؟ حسین کی مظلومیت کو. یہ جو وہ سرائے کربلا گریا کر رہے ہیں, رو رہے ہیں اہل کوفہ کے سامنے, اہل شام کے سامنے, دربار میں, بازار میں, گلی کوچوں میں, یہ کیا ہیں؟ مظلومیت حسین واضح ہو. لوگوں کو پتہ چلتا تھا, سروسینہ پیٹتے تھے. مصائب میں جب میں ذکر کروں گا تو وہاں پر آپ کو پتہ چل جائے گا. امام سجاد کے سامنے ایک شخص آیا, اس نے کہا کہ خدا نے تم کو رسوا ذلیل کیا ہے. امام نے کہا کبھی تو نے قرآن پڑھا ہے؟ تو نے آیت تطہیر پڑھی ہے, آیت خمس پڑھی ہے, آیت دل قربہ پڑھی؟ اس نے کہا پڑھی ہے. اس نے کہا جو تم نے پڑھا ہے وہ ہم اہل بیت ہیں. اب اس نے جب کہاں سر سینہ پیٹنے لگا. یہ ہائے حسین کیا ہے؟ اس میں ایک اس شعار میں کیا, پہلی چیز مظلومیت امام حسین علیہ السلام ہے, دوسری چیز ظلم کو بیان کرنا ہے. بھائی امام حسین مظلوم ہیں, امام حسین مقتول ہیں, تو پھر قاتل کون ہے؟ یزید, یزیدی فوج. اور تیسرا عظمت دین. یہ عظمت دین کہاں سے لائے؟ عظمت دین وہی امام حسین علیہ السلام کی وصیت ہے جو آپ نے مدینے سے روانگی کے وقت تحریری طور پہ لکھ کے دی ہے. انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی, میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں, اصلاح چاہتا ہوں, اصلاح کرنا چاہتا ہوں, میں سٹرگل کرنا ہے, جدوجہد کرنا چاہتا ہوں, میں کامیاب ہوں یا مارا جاؤں, مقصد یہ کروں اصلاح. اگر ممکن ہے میں حکومت تک پہنچ جاؤں اور کوفے کے لوگ میرے ہاتھ پر حقیقی بیعت کر لیں تو پھر نقشہ دوسرا ہوگا. توجہ رکھیے گا, امام کا مقصد حکومت نہیں تھا, اصلاح تھا. اس اصلاح کے لیے اگر راستے میں حکومت آ جائے امام اسے قبول کرے گا, جیسے کہ مولا علی علیہ السلام نے قبول کی. توجہ رکھیے گا, ظاہری حکومت مولا نے قبول کی ہے, شرطوں کے ساتھ قبول کی ہے, اور اس میں بھی اپنی شرط رکھی جس کو میں نے کہا کہ امام تاریخ کا حصہ ہے, لیکن کیا تاریخ کو جہت دینے والا ہے. کتاب خدا, سنت رسول, سیرت شخین پہ عمل کرو علی, خلافت تمہیں دوسری کے بعد تیسری نمبر میں مل جائے گی. کہا کہ نہیں, کتاب خدا, سنت رسول, علم لدنی, ذات اجتہاد کے مطابق یہ تاریخ کو جہت دینا زیدہ نے گرابے. چنانچہ اس ہائے حسین میں کیا ہے؟ وہ راز پوشیدہ ہے. تین, عظمت دین پوشیدہ ہے کہ دین کی عظمت, دین کی سربلندی کے لیے اشہد انک قد اقمت الصلاۃ واعطیت الزکاۃ. یہ اقمت الصلاۃ کیا ہے؟ یہ عظمت دین ہے. واعطیت الزکاۃ کیا ہے؟ یہ عظمت دین ہے. وہ امرت بالمعروف, نیکی کا حکم دیا, برائی سے روکا, یہ کیا ہے؟ یہ عظمت دین ہے عزیزان گرامی. اب آئیے وہ تین بنیادی اصول کہ عزاداری کے بارے میں جو قرآنی دلائل موجود ہیں. پہلا یہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم جو اے رسول آپ پر پچھلے انبیاء کے قصے بیان کرتے ہیں اس کا کوئی نہ کوئی ہدف ہے. وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقِّ وَمَوْعِظَةً وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ. اے رسول ہم جو گزشتہ انبیاء کے قصے بیان کر رہے ہیں, پہلی دلیل کیا ہے؟ سورہ ہود کی آیت نمبر 120 ہے کہ جس میں ارشاد ہوا ہم جو جتنے بھی قصے بیان کر رہے ہیں جو کچھ آپ سے پہلے والے رسولوں پہ تھے, پہلی چیز کیا ہے؟ ما نثبت بہ فؤادک, ہم آپ کے دل کو مضبوط کرنا چاہ رہے ہیں, مضبوط کرنا چاہ رہے ہیں. یعنی جب آپ مادر موسیٰ کا قصہ پڑھیں کہ مادر موسیٰ نوزاد بچے کو دریائے نیل کے سامنے لے کے کھڑی ہے, پیچھے ننگی تلواریں فرعون کی فوج کی اور آگے بے رحم موجے ہیں, کیا کرے مادر موسیٰ؟ خدا نے کہا ڈال دو بچے کو دریا میں. یعنی اے موسیٰ یہ بظاہر موت کا سامان ہے, توجہ رکھیے گا, پیچھے بھی موت ہے آگے بھی موت ہے, لیکن ہمارے کہنے پہ عمل کرو گی, ہماری اطاعت کرو گی تو یہ بے رحم موجے موسیٰ کے لیے گہوارہ بن جائیں گی, گہوارہ بن جائیں گی. یہی ہوا, جناب موسیٰ کی ماں نے ڈالا, خدا نے کہا ہم اس کو پلٹا دیں گے, بتایا مرسلین میں سے انبیاء میں سے ہوگا. یہ دل کو مضبوط کرنے رہے, جب جہاں خدا کے حکم کی پیروی کریں گے دل مضبوط ہوگا. ابراہیم خلیل اللہ کا واقعہ, آگ میں ڈالے جا رہے ہیں لیکن حضرت جبرائیل آتے ہیں, سوال کیوں نہیں کرتے خدا سے؟ تڑپو, دعا کرو, خدا سے کہو بچا لے. علم حالی کفا بے سوالی, اس کو علم ہے کہ میں جلنے جا رہا ہوں, اس کا علم میری رضا کے لیے کافی ہے. یہ کیا ہے؟ دل کو مضبوط کرنے والا ہے. جتنے بھی انبیاء کی قسم, مانو سب تو بھائی فعاد کا دل کو مضبوط کرنا ہے. واقعی کرنے والا کیا ہے؟ یعنی 72 کا لشکر ہزاروں کے مجمع کے سامنے ننگی تلواروں, شہنشاہیت, قدرت, طاقت, پروپیگنڈی کی مشینری, سب کچھ یزید کے پاس ہے, لیکن فتح کس کی ہوئی ہے؟ حسین ابن علی کی. بقول امام خمینی کے کہ بظاہر کربلا میں حسین کا جسم دفن ہو گیا تھا لیکن حسین نے کربلا میں یزیدیت کو دفن کر دیا تھا. درود بھیجے محمد و آل محمد. جس کو امام خمینی نے فرمایا کہ محرم تلوار پر خون کی فتح کا مہینہ ہے. تلوار پر ظلم کے سامنے مظلومیت کی فتح کا اعلان کربلا میں ہوا ہے. لہذا دل مضبوط ہوتا ہے. وجاءک فی ھذا الحق, حق ہے یہ. یہ کوقاف کی کہانیاں نہیں ہیں کہ جس میں جن ایسے ہوتے ہیں, پریاں ایسے ہوتی ہیں. شیخ چلی کی کہانی آپ نے سنی بھی ہوں گی. یہ ہواؤں کی باتیں نہیں, حق ہے. وہ موعظہ ہے, نصیحت ہے. اس میں زندگی کو چینج کرنے کا کوئی میتھڈ دیا جائے گا اس میں, ان قصوں میں. وذکرا للمؤمنین, اس میں تذکر ہے, یاد دہانی ہے. بار بار در حقیقت ہلایا جلایا جا رہا ہے کہ قرآن پڑھ رہے ہو, دیکھو موسیٰ کے ساتھ یہ ہوا, عیسیٰ کے ساتھ یہ ہوا, ابراہیم کے ساتھ یہ ہوا, فلاں کے ساتھ یہ ہوا. تھوڑی سی اپنی عقل کو جھنجھوڑو میاں مسلمان. جو تم قرآن پڑھے جا رہے ہو, رٹے جا رہے ہو, یہ قرآن پڑھنے رٹنے کے لیے نہیں ہے, سمجھنے کے لیے, تاکہ دل مضبوط ہو, تاکہ حق ہے, حق بات پر تمہارا یقین بڑھ جائے اور تمہیں تذکر اور یاد دہانے کا مرتبہ حاصل ہو جائے. درود بھیجے محمد و آل محمد. دوسری آیت کیا ہے؟ وہ سورہ حج کی آیت ہے. وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ, جو شاعر الہی کی تعظیم کرے یہ اس کے دلوں کا تقویٰ ہے. یہ شاعر نشانی سے حاجرہ اور اسماعیل کے قصے میں ایک عورت کا اپنے بچے کے لیے دوڑنا شاعر الہی ہو سکتا ہے. ایک بچے کی تشنگی کے لیے صفا سے مروہ کے درمیان دوڑنا شاعر الہی ہو سکتا ہے. تو فخر ابراہیم و فخر اسماعیل کی قربانی کا تذکرہ کرنا کیا شاعر الہی کا نہیں؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں شاعر جمع ہے شعر کی, اور شعر یعنی وہ نشانی کی جسے دیکھ کے خدا یاد آ جائے. آج لوگ کہتے ہیں یہ شب تابوت کیا ہوتا ہے, شب زلجنہ کیا ہوتا ہے, اعتراض کرنے والے تو کہتے ہیں جناب یہ پورا ملک آپ ایک گھوڑے کی حفاظت کے لیے لگا دیتے ہیں. ایسی عقلوں کو اذا خاتمہم الجاہلون قالوا سلام, ایسے جاہلوں کو سلام کہہ کے گزر جاؤ. عزیزان کرامی, شب تابوت, شب زلجنہ کو دیکھ کے آپ کو کربلا یاد آتی ہے. کربلا یعنی مظلومیت, کربلا یعنی ظلم, کربلا یعنی عظمت دین. اگر کربلا کے ان سمبولک چیزوں سے, تابوت سے, علم سے, زلجنہ سے اور جھولے سے اور ممبر سے اگر آپ کو عظمت دین کا درس نہ ملے, معذرت کے ساتھ, وہ آپ کی عزاداری ہوگی, امام حسین کی نہیں ہوگی. ایک چیز بھی کم ہو جائے, مظلومیت حسین, ظلم یزید, اور تیسری چیز کیا ہے؟ عظمت دین. یہ تینوں چیزیں ایک ساتھ ہیں, ایک چیز بھی کم ہو جائے عزاداری نہ رہے گی. تیسرا مقام کیا ہے قرآن مجید کیا ہے؟ کہ اجر رسالت ادا کرنا ہے. قل اسألکم علیہ اجرا الا المودت فی المودت کا حکم ادا کرنا ہے. زیادہ گرم اس کو میں کئی مقامات پر کہہ چکا ہوں, نوجوان بچوں کے لیے ایک دفعہ پھر مثال دوہرا رہا ہوں. مل کے درود بھیجے عظمت محمد وال محمد کا. رسول اللہ کہہ رہے میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا کار رسالت کی ادائی کے لیے, مگر یہ کہ میرے قرابۃ دار اس مودت کو سلوک کرو. ایک استاد آئے اور کلاس میں کہیں بھائی میں تم سے کوئی فیس نہیں چاہتا. دیکھو بچے کہیں چلو جی استاد جی نہ کوئی ہوم ورک دے رہے نہ فیس لے رہے ہیں کچھ, چلو جی چھٹی, کتابیں بند, مدرسہ تعطیل, اسکول تعطیل. نہیں, استاد کے یہ کہنے کہ میں تم سے اجر نہیں چاہتا, یعنی تم سے کوئی چیز لینا نہیں چاہتا, اس کا مطلب یہ نہیں کہ اے طالب علموں تم پڑھنا لکھنا چھوڑ دو, تعلیم کو خیر آباد کہہ دو. رسول اللہ یہی کہنا چاہ رہے ہیں میں تم سے کار رسالت کی ادائیگی پہ کسی اجر کا طلبگار نہیں ہوں, لیکن میرے قرابۃ داروں سے مودت کا سلوک کرو. عزاداری مودت سے اہل بیت کی عظیم ترین مثال ہے. درود بھیجے محمد و آل محمد. یہ عزاداری امام پنجم کے زمانے میں پہنچی، امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنے خطبات کے ذریعے سے اس کو پھیلایا جہاں جہاں گئے. یہ 35 سال جو گریہ ہے امام کا، یعنی آپ کیا سمجھتے ہیں امام سجاد صرف اتنا بڑا امام، اتنا عظیم امام علم لدنی کا صرف بیٹھ کے رو رہا ہے، گریہ کر رہا ہے، یا صرف اس نے ایک دعا کی کتاب لے لی صحیح سجادیہ الہی اللہ استغفر اللہ، یا سجدے میں سجدے کیے جا رہا ہے، نمازے پڑھا جا رہا ہے، اس کا کوئی اور کام نہیں ہے؟ معاشرہ، سوسائٹی، جی گورنمنٹ، دنیا، گھر بار، آسائش، جی بازار، یہ ساری چیزیں کہاں گئی؟ نظریہ امامت یعنی پوری دنیا، یعنی نظریہ امامت یعنی دین و دنیا دونوں اس نظریہ اس سرکل میں موجود ہیں. اگر تصور یہ ہو کسی میں امام رو رہا ہے، گریہ کر رہا ہے، ہائے حسین ہائے حسین کر رہا ہے، یہ ناقص ترین تصور ہے امام اور امامت کا ہمارے دنوں میں، جو ہمارے دن میں ڈالا گیا ہے. آئمہ اپنے زمانے کے تقاضوں کے لحاظ سے، خود یہ ایک بہت بڑا موضوع ہے، میں صرف اشارہ کر رہا ہوں کہ اپنے زمانے کے تقاضوں کے لحاظ سے تبلیغ دین کرتے رہے. لہذا 35 سال گریہ در حقیقت یہی تین چیزیں، مظلومیت حسین ایک، ظلم یزید دو، تین عظمت دین، تین یعنی شریعت، شریعت کی عظمت کو بیان کیا. پھر امام سجاد کے بعد امام موسیٰ، امام محمد باقر علیہ السلام، پھر امام جعفر صادق، اور پھر آئمہ کے دور میں یہ بات آگے بڑھتی چلی گئی اور مزید اس میں وسعت پیدا ہوتی چلی گئی. آج میں آخر میں صرف ایک خطبہ نقل کرنا چاہتا ہوں حضرت امام رضا علیہ السلام کا، جو وسائل شیعہ میں موجود ہے، عیون اخبار رضا علیہ السلام میں موجود ہے. بظاہر یہ خطبہ نماز جمعہ کے لیے ہے، توجہ رکھیے گا، نماز جمعہ ہماری یہاں وہ عبادت ہے جہاں کچھ میل اور فرسخ کا فاصلہ معین کیا گیا ہے، اتنے فرسخ میں، اتنے میل، اتنے رقبے میں دو نماز جمعہ ایک ساتھ نہیں ہو سکتی، دو اگر ایک ساتھ ہوں گی دونوں باطل ہوں گی، اب اس کے فقہ احکامات میں اس میں وارد ہونا نہیں چاہتا. یہ نماز جمعہ کیوں ہمارے لیے اہل سنت کے، کیا ہے 10 قدم کے فاصلے بھی دوسری مسجد ہوگی وہ جامع مسجد ہوگی، ہماری ہر مسجد جامع مسجد نہیں ہوگی، جامع مسجد اسے کہتے ہیں جہاں لوگ جمع ہو سکیں، جامع یعنی جمع کرنے والی، گیدر کرنے والی. جامع مسجد ہمارے یہاں ایک خاص رقبے پر، ایک خاص ایریے میں ہوتی ہے، اس کے اندر دو جامع مسجد نہیں ہو سکتی. یہ اور بات ہے کہ ہاں ایک رقبے میں دو جامع مسجد ہو، ایک جمعہ اس ہفتے ہو، ایک جمعہ اگلے ہفتے ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ایک ہی وقت میں، ایک ہی رقبے میں دو نماز جمعہ، دو جامع مسجد یعنی دو نماز جمعہ نہیں ہو سکتی. اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ امام یہ چاہ رہے ہیں، معصوم یہ چاہ رہا ہے، شریعت و خدا یہ چاہ رہے ہیں کہ تین میل کے جو بھی رقبہ بیان کیا گیا ہے، اب کلو میٹر میں دیکھیں اس کو، میل میں دیکھیں، فرسخ میں دیکھیں، اس ایریے میں ایک چھوٹی سی گورنمنٹ قائم ہو مومنین کی، کہ جو امام جمعہ ہو وہ ان کو بتائے. دیکھیے دین کا مزاج کیا ہے، لوگوں کو جمع کرنا، لوگوں کو متفرق کرنا نہیں ہے، توجہ رکھیے گا، لوگوں کو گیدر کرنا ہے، جمع کرنا ہے، مجتمع کرنا ہے، اتحاد اتفاق کی طرف بلا کے لیے کیا نا، متفرق اور تفرقہ اور دور کرنا یہ دین کا مزاج نہیں ہے. نماز جمعہ لوگوں کو جمع کر رہی ہے، اس جمع کرنے میں اللہ ہم سے دین و دنیا کی کچھ خوبیاں چاہ رہا ہے کہ ہم ان کی طرف متوجہ ہوں، کہ جس میں کیا ہے، سب سے پہلے جس تقویٰ کا حکم ہے کہ خطیب جمعہ، امام جمعہ لوگوں کو تقویٰ کی نصیحت کرے، اپنے آپ کو بھی، اسی کو نفسی یا عباد اللہ آپ کو بھی نصیحت کرے کہ تقویٰ یعنی حکم الہی، وہی 5 اصول ان کو لازم الاجرا کیا جائے زندگی میں. یہ نماز جمعہ ہے. اس نماز جمعہ کے لیے جو آدھے گھنٹے کی ہوتی ہے، صرف نماز جمعہ کی بات کر رہا ہوں، 10 منٹ کی نماز اور آدھے گھنٹے کا خطبہ، 40 منٹ، آدھا گھنٹہ، اس کے لیے شرط یہ ہے کہ جو امام جماعت ہو وہ عادل ہو. عین الف دال لام عادل، عادل کیسے کہتے ہیں، جو عدالت رکھتا ہے، منصف ہو. کیا مطلب؟ یعنی گناہ کبیرہ نہ کرتا ہو، نہ گناہ صغیرہ کرتا ہو، اور آپ نے بھی اس کو عرف عام میں، مجمع عام میں گناہ کرتے نہیں دیکھا. اب اندر جھانکنے کی، گھر میں تجسس کر کے کیمرہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، عرف عام میں آپ نے نہیں دیکھا شخص گناہ نہیں کرتا, وہ عادل ہے, شریعت کی پابندی کرتا ہو, سمو صلات کا پابند ہو, حجاب کا پابند ہو, داڑھی رکھتا ہو, جھوٹ نہ بولتا ہو, معاملات لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ سچی ہو, یہ عادل ہے. یعنی جو اسلام آدھے گھنٹے کی نماز جمعہ کے لیے عدالت شرط رکھتا ہو, نماز جماعت کے لیے عدالت شرط ہے, یہ عدالت اصول دین میں سے ہے. ہمارا اصول دین اور عامہ کا اصول دین فرق ہے. توحید, نبوت, قیامت, یہ عام مسلمانوں کا عقیدہ ہے. ہم کہ توحید عادل, دوسری چیز کیا ہے؟ دوسرا رکن عدل ہے, یعنی عدالت. خدا عادل ہے, امام بھی عادل ہے, اور غیبت کبریٰ میں ولی فقیہ اور نائب امام بھی عادل ہے, حتیٰ کہ امام جماعت وہ بھی عادل ہونا چاہیے. اگر فاسق ہوگا, گناہ کا انجام دینے والا ہوگا, اس کی عدالت ساقط ہے, ساقط ہے, اس کے پیچھے نماز نہیں ہو سکتی, تو وہ جو رکھے گا. یہ عدالت جو ہے یہ ہر جگہ آپ کے کام آئے گی, حتیٰ کہ آپ گواہی دینے جا رہے ہیں, ایک مومن کا حق لوٹا گیا, اگر آپ عادل ہیں آپ کی گواہی قبول کی جائے گی, عادل نہیں ہیں آپ نے دیکھا ہی کیوں نہ ہو, آپ کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی. یعنی عدالت کا ایک بہت بڑا کردار. تو نماز کے لیے, نماز یومیہ کے لیے, نماز جمعہ کے لیے, مسند قضاوت کے لیے, کیسز کے لیے, حکم دینے کے لیے, شہادت دینے کے لیے عدالت شرط ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ ائمہ عدالت میں اتنا زور دیں اور مجلس جیسی عبادت کو, توجہ رکھے گا, 10 منٹ 15 منٹ کی نماز جماعت کے لیے تو عدالت شرط ہوں, اور 1 گھنٹے 1.5 گھنٹے کی اس اجتماعی عبادت کے لیے عدالت کو خیرآباد کہہ دیں؟ جو چاہے جیسا چاہے آ کے پڑھ کے چلا جائے, عدالت شرط ہونی چاہیے, ہے, تاکہ پتہ چلے کہ صحیح کہہ رہا ہے, غلط کہہ رہا ہے, حکم شریعت کے مطابق کہہ رہا ہے یا حکم شریعت سے بالا تر کہہ رہا ہے. توجہ رکھیے گا, آج دنیا خود دیکھ رہی ہے کہ جن کو حرم امام حسین نے قبول نہ کیا, جن کو حرم امیر المومنین نے قبول نہ کیا, وہ لوگوں کی وساطت سے آج جو ہے وہ آزاد ہو کے دندناتے پھر رہے ہیں. توجہ رکھیے گا عزیز گرامی, ایک 10 منٹ 15 منٹ کی نماز کے لیے, عبادت کے لیے عدالت شرط ہے کہ عادل ہو, گناہ نہ کرے. تو 1 گھنٹے کی عبادت کے لیے کیا ایسے ہی ہمیں چھوڑ دیا گیا کہ جس کو پکڑ کے لے جاؤ تم آ جاؤ, تمہاری شاعری اچھی ہے, تمہاری آواز اچھی ہے, تمہارا امامہ بڑا ہے, تمہاری داڑھی بڑی ہے, جس کو لا کے بٹھا دو؟ نہیں, سوچنا ہوگا ہمیں. عدالت یہاں شرط ہے, عادل ہو, عادل کرے. عادل کسے کہتے ہیں عزیز نگر میں؟ عادل کہتے ہیں جس کا جو مقام ہے اسے عطا کرے. اگر امامے کا مقام سر ہے, ٹوپی کا مقام سر ہے, تو سر پہ پہنا ہے, اگر کہیں اور رکھے گا یہ عادل نہیں ہے, ظالم ہے, توجہ رکھیے گا. اور اگر جوراب کا مقام پیر ہے تو پیر میں پہنانا چاہیے, کہیں اور رکھے گا یہ عادل نہیں ہے, ظالم ہے. اس بنا پر توجہ رکھیے گا, آزاداری کے وہ 3 اصول, یعنی مظلومیت حسین 1, ظلم ظالم 2, 3 عظمت دین. اگر اس کو بیان نہ کرے وہ عادل نہیں ہے, ظالم ہے, وہ ظالم ہے. وہ اپنی دنیا کی تجارت کے لیے خون حسین کو بیچ دے, جو خون حسین کو بیچ دے وہ آپ کے اور میرے ایمان کو بیچنے میں دیر نہیں لگائے گا. جو خون حسین کو بیچ دے اتنے میں میں اتنے دے دیں جی, ڈائریاں فروخت ہو جاتی ہیں ماشاء اللہ سے. مجھے کہنے میں کوئی یار محسوس نہیں, تاجران خون حسین, جو خون حسین کو بیچ ڈالے نا, ممبر کے نرخ مقرر کر دے, وہ آپ کے دین و ایمان کو بیچنے میں بھی دیر نہیں لگائے گا. تو جو عزاداری سے تنقیض کرے, کمی کرے, مظلومیت حسین کی 1, 2 ظلم یزید, 3 عظمت دین, اگر بیان نہیں کرتا وہ نہ صرف ایک عادل نہیں ہے بلکہ ظالم ہے. اب آ جائیے خطبے پہ, بہت تیزی کے ساتھ وہ خطبہ آپ کی خدمت میں نقل کروں. خطبہ میں یہاں پر میں نے تحریر کیا ہے, درود بھیجے محمد والے محمد والے. امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, عیون الرضا, وسائل الشیاء اور علل الشرائع میں یہ روایت موجود ہے. علل الشرائع یعنی فلسفہ احکام شریعت کو ائمہ نے بیان کیا ہے, ایسا کیوں ہوتا ہے امام؟ امام نے کہا ایسا اس وجہ سے ہوتا ہے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس وجہ سے. امام سے پوچھا یہ جمعہ کا خطبہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ مولانا صاحب کو شوق کے ڈنڈا پکڑے کھڑے ہو جاتے ہیں, اعوذ باللہ میں نے شوق بھائی آفس کو دیر ہو گئی ہے, گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹے ملا واپس جانا ہے. ایسا نے کہہ رہا نہیں یہ امام جمعہ. اور ایک بات اور نقل کر دوں, یہ جو عصا پکڑنے کا حکم دیا ہے یہ عصا اس بات کی نشاندہی ہے کہ امام جمعہ اپنے زمانے کا اسلحہ تھامے. اب اور یہ اس بات کی نشانی, امام جمعہ لوگوں کو ترغیب دلا کہ تم نے امام زمانہ کے ساتھ جنگ کرنی ہے. تو کیا آپ اس ڈنڈے کے اور عصا کے ساتھ جنگ کریں گے؟ زمانے کا اسلحہ ہونا چاہیے امام جمعہ کے ہاتھ میں, زمانے کا اسلحہ ہونا چاہیے تاکہ تم کہو کہ ہاں امام زمانہ میں آپ کے قیام کے لیے تیاری کر رہا ہوں. اب امام سے پوچھا بتائیے یہ خطبہ کیا ہے؟ امام نے کہا انما جعلت الخطبۃ یوم الجمعہ, یہ جو خطبہ روز قیامت, اور معذرت چاہتا ہوں روز جمعہ مقرر کیا گیا ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ لأن الجمعۃ مشہد عام, مشہد یعنی لوگوں کے جمع ہونے کی جو عام لوگ عام پبلک جمع ہوتی ہے جمعے کے دن. کوئی آفس سے بھاگا چلا آ رہا ہے, کوئی ہاسپٹل سے, کوئی گھر سے, کوئی کہیں سے, سب لوگ نماز جمعہ کے لیے جا رہے ہیں. فارادہ پر اللہ نے ارادہ کیا ایکون للامیر سببن, امیر کیا کام کرے روز جمعہ؟ لوگ جمع ہو رہے ہیں, امیر کیا کام کرے گا؟ امیر یعنی خطیب جمعہ. ہماری فقہ میں کون ہے؟ یعنی امام. امام نہ ہو تو پھر اس کا نائب, نائب نہ ہو مجتہد یا ولی فقیہ جو بھی ہو یا اس کا کوئی نمائندہ. فارادہ ایکون للامیر سببن, امیر یعنی امیر کون؟ یعنی امام معصوم. علم موعظتہم, پہلا کام امام رضا علیہ السلام بتائیں, پہلا کام نماز جمعہ کا کیا ہے؟ موعظہ, نصیحت کرے لوگوں کو. ایک وترغیبہم فی الطاعۃ, انہیں رغبت دلائے, شوق دلائے کہ لوگ اطاعت خدا دین کی طرف کھینچے کھینچے چلے آئیں. یعنی اس پیارے طریقے سے امام جمعہ دین کی مشغافی کرے, دین کے احکامات بتائیں کہ ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ دین کی دلدادہ ہو جائے, دین کی عاشق ہو جائے. ترغیب فی الطاعۃ, اور صرف یہی نہیں ترغیب فی المعصیہ, اور معصیت کے بارے میں انہیں خبردار کرے, ڈرائے یہ گناہ کرو گے ایسا ہو جائے گا, فلا گناہ کرو گے ایسا ہو جائے گا. یعنی مثبت اور منفی دونوں پہلوؤں کو. اس کے بعد امام نے کہا وہ توفیقہم علی ما اراد من مصلحت دینہم ودنیاہم, اور اللہ نے یہ چاہا کہ دین اور دنیا کی جو مصلحت ہے اس کو بیان کرے. اور اس سے بڑھ کر تیسرا جملہ, حالات حاضر کیوں بیان کیے جاتے ہیں؟ برما کا مسئلہ ہو, سعودی عرب کا مسئلہ ہو, بحرین و یمن کے مسائل ہوں, شام کے مسائل ہوں, پاکستان کے مسائل ہوں, مسنگ پرسن کے مسائل ہوں, کوئی بھی ہو, امام جمعہ میں لازم ہے کو بیان کرے. وہ یخبرہم بما یرد علیہم من الافاق من الاحوال التي فیہا المضر والمنفع. آفاق یعنی دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کو بیان کرے امام جمعہ, حالات حاضرہ کو بیان کرے. اس کی تفصیل انشاءاللہ کل میں عرض کروں گا, لیکن وقت پورا ہو گیا. امام رضا کہہ رہے مشہد عام ہے, تو بس جب لوگ جمع ہو جائیں, یہاں سے ہم کیا ایک معنی لیتے ہیں, لوگ جمع ہوں تو ان کو عظمت دین کی طرف بلایا جائے. تو عزاداری کہ جو در حقیقت امام حسین کے سوگ منانے کے لیے, عزاداری برپا کرنے کے لیے ایک ہمارا ایک رضاکارانہ عمل ہے کہ کوئی ہمیں مجبور نہیں کرتا, کوئی ہمیں پیسہ نہیں دیتا, کوئی ہمیں ڈراتا دھمکاتا نہیں ہے کہ تم اس میں لازمی جانا ہے, ہم خود اپنی مرضی ارادہ و اختیار سے اس عبادت میں شریک ہوتے ہیں. تو کیا آئمہ نے اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا ہے؟ یہ سوال میں آج چھوڑ کے جا رہا ہوں, کل انشاءاللہ کل چوتھی مجلس میں آپ کی سماعت کی نظر کروں گا. درود بھیجے محمد و آل محمد. یہ مظلومیت حسین اور ظلم یزید عصمت دین, اسرائے کربلا کے ہر ہر پہلو میں معجزہ ہے. کوئی جملہ کوئی واقعہ اٹھا کے دیکھیے. بس آج مختصر مسائل پڑھوں گا, وقت پورا ہو گیا. 11 محرم کو ایک قافلہ چلا ہے, اور وہیں سے ان تین شعار ہائے حسین یعنی مظلومیت حسین, ظلم یزید عظمت دین کا آغاز ہو گیا. 11 محرم کو امام عالی مقام کا سر کاٹ کر ابن زیاد کی طرف کوفے بھیجا گیا، اور بعد میں جلدی جلدی دوسرے شہدا کے سروں کو کاٹ کر کوفے روانہ کیا گیا۔ لحوف میں تحریر ہے کہ 78 سر تھے کہ جو واقعہ کربلا کے بعد اس کو لے کے چلے۔ بس ایک دفعہ اعلان ہوا کہ باغیوں کا قافلہ آ رہا ہے، یزید نے پروپیگنڈا کیا تھا یہ باغی ہیں، انہوں نے خروج کیا ہے، لہذا لوگ کھڑے ہو کر آل محمد صدقے پھینک رہے تھے، کھجورے پھینک رہے تھے، بھوکے بچے بعض اوقات اٹھا اٹھا کر انہیں کھانے کی کوشش کرتے، تو جناب زینب ہو یا ام کلثوم بچوں کے منہ میں انگشت ڈال کر یہ کہہ دیتی تھیں کہ آل محمد پہ صدقہ حرام ہے۔ اللہ اکبر، آل محمد پہ کیا وقت آ گیا کہ لوگ صدقہ اس طرح نثار کریں۔ اللہ اکبر۔ بس عزیزان گرامی، اس کے بعد دارالعمارہ کی طرف قافلہ چلا ہے۔ ایک دفعہ جناب زینب نے جب دارالعمارہ کو دیکھا تو گویا ایسا محسوس ہوا کہ زینب کبریٰ اب بیٹھ جانا چاہتی ہے، شاید یہ اشارہ ہو فرات کی طرف رخ کیا ہوگا، بھیا عباس بڑی شان سے لے کے آئے جناب، آؤ بہن کی مدد کرو۔ وہ وقت یاد آیا زینب کو جب مدینے سے سوار ہوئی تھی۔ اللہ اکبر، مدینے سے سوار ہوئی تھی جناب زینب، آج نامحرموں کے مجمع میں زینب کبریٰ جا رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ بس ایک دفعہ ابن زیاد کے دربار میں جناب زینب پہنچی اور لمبے لمبے قد بھرتی ہوئی اس طرح کہ آپ پہچانی نہ جائیں، قبل اس کے کہ یہ قافلہ وارد دارالعمارہ ہوتا کسی نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں جو قیدیوں کے باندھ میں لائے گئے ہیں، جو قسم پرسی کے عالم میں ہیں۔ ایک دفعہ جناب زینب نے کہا ہم اسیران آل محمد ہیں۔ وہ مومنت ہی سمجھ گئی، دوڑی دوڑی گھر میں گئی اور کچھ مقنع اور چادر لا کر ایک دفعہ بی بی زینب کو ہدیہ کیا تاکہ بی بی زینب اپنے سروں پہ ڈال لیں، بیویاں ڈال لیں۔ اللہ اکبر، یہ آل محمد وقت آ گیا۔ عزیزان گرامی، اس کے بعد ابن زیاد پوچھتا ہے یہ عورت کون ہے، کہا یہ زینب بنت علی ہے۔ میں اس سے زیادہ مصائب نہیں پڑھوں گا، صرف دو درباروں کا حال آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ایک وہ دربار یا وہ مجمع ہے کہ جب فاطمہ بنت محمد دربار میں گئی ہے، اور ایک دربار وہ ہے کہ جہاں فاطمہ کی بیٹی ثانیہ زہرا دربار میں گئی ہے، لیکن دونوں درباروں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اس لیے کہ جب فاطمہ بنت محمد خلیفہ کے دربار میں گئی ہے سر پہ چادر موجود ہے، لیکن زینب کبریٰ جب دربار میں آئی ہے سر پہ چادر موجود نہیں ہے۔ اے بی بی زینب، خوش قسمت ہو آپ کا پہلو زخمی نہیں ہے، لیکن مادر جب دربار میں گئی تھی ارے پہلو زخمی تھا۔ اجرکم اللہ۔ ہاں عزیزان کرام، کتنی مماثلت پائی جاتی ہے کربلا میں اور مدینے میں، وہاں بے بی آگ ہے یہاں بے بی آگ ہے، وہاں ماں پہ جلتا ہوا دروازہ گرا یہاں حسین کے خیام کو آگ لگی۔ اجرکم اللہ۔ وہاں پہ بدر مبارک میں محسن شہید ہوئے یہاں ششماہ علی اصغر شہید ہوا۔ اجرکم اللہ۔ بس عزیزان گرامی، یہ دو دربار ہیں، قیامت کے دربار ہیں، دو مجمع میں مقدرات عصمت و طہارت کا ولود ہے۔ اللہ اکبر۔ امام سجاد کی طرف دیکھا، بیٹا سید سجاد، ارے نامحرموں کا مجمع ہے، ارے شرابیوں کا مجمع ہے، ارے حسین عباس کی بہن کیسے جائے؟ امام سجاد کا پھوپھی اما مصلحت الہی و آزمائش الہی ایسے سر کی۔